السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید، اور میرے ساتھ ہیں عمیر بن ریاض. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں پہلے اہم خبروں کی سرخیاں.
پاک ترک اسکولوں اور کالجوں کے 28 پرنسپل ہٹا دیے گئے. ان تعلیمی اداروں کو بند نہیں کرنا چاہیے، عام لوگوں کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
کشمیر کی موجودہ صورتحال پر پارلیمنٹ میں بحث. حزب اختلاف کا وادی میں کل جماعتی وفد بھیجنے کا مطالبہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، عراق کے دارالحکومت بغداد کے ایک ہسپتال میں آتش زدگی سے کم از کم 11 نومولود بچے دم توڑ گئے ہیں. لیبیا میں بڑھتی ہوئی امریکی فضائی کاروائیاں داعش کے دہشت گرد گروپ کا صفایا کرنے کا آغاز ثابت ہو سکتی ہیں. افغانستان میں حکام نے متنبہ کیا ہے کہ جنوبی صوبے ہلمند کا مرکزی شہر لشکر گاہ طالبان کے قبضے میں جا سکتا ہے. اور بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے مقدمات کی سماعت کرنے والی ایک خصوصی عدالت نے پارلیمان کے ایک سابق رکن کو سزائے موت اور دیگر 7 مجرموں کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں قائم پاک ترک اسکولوں کے 28 پرنسپلوں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. ان میں 23 ترک شہری شامل ہیں. حکومت پاکستان نے ترکی کی حکومت کی درخواست پر یہ اقدام اٹھایا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان میں قائم پاک ترک اسکولوں کے 28 پرنسپلز کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اسکول انتظامیہ کے مطابق ان میں 23 ترک شہری بھی شامل ہیں. اسکول انتظامیہ کے ایک عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان میں اس تعلیمی ادارے کی مجموعی طور پر 28 شاخیں ہیں، اور ان تمام کے پرنسپلوں کو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن اس فیصلے کی وضاحت نہیں کی گئی. واضح ہے کہ ترکی میں گزشتہ ماہ صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا گیا تھا. ترک حکومت اس کا الزام امریکہ میں مقیم ترک مبلغ فتح اللہ گلن پر عائد کرتی ہے، تاہم فتح اللہ گلن اس کی سختی سے تردید کر چکے ہیں. فتح اللہ گلن کی تنظیم کے زیر اثر دنیا بھر میں تعلیمی ادارے قائم ہیں، اور ترکی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں قائم پاک ترک اسکول بھی اسی کا حصہ ہیں. تاہم پاک ترک اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے اپنی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا کہ ہمیں ان الزامات پر گہری تشویش ہے کہ پاک ترک انٹرنیشنل اسکولس کو فتح اللہ گلن سے جوڑا جا رہا ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ ان تعلیمی اداروں کا کسی سیاسی یا مذہبی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں. ترکی چاہتا ہے کہ پاکستان ان تعلیمی اداروں کے خلاف کارروائی کرے، اور رواماں کے اوائل میں ترکی کے وزیر خارجہ میولود چاوش اوغلو نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اسی مطالبے کو دہرایا تھا. پاک ترک اسکول اور کالجوں کے مستقبل کے بارے میں اسلام آباد میں عام شہریوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان تعلیمی اداروں کو کسی طور بند نہیں کیا جانا چاہیے.
میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی بندش لگانی چاہیے، اور اس کو گورنمنٹ کو اس قطع نظر اس چیز سے کہ ترکی میں کیا ہوا ہے اس کو سیپریٹلی دیکھنا چاہیے، اور بچوں کا جو فیوچر ہے اس کو سیف گارڈ کرنا چاہیے. اپنی پالیسی خود بنانی چاہیے، اور دوستی اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنا دوست ہونا چاہیے. اگر ہم اپنے دوست نہیں ہیں، ہم کسی کے بھی دوست نہیں ہیں.
ایکچولی یہ کہ حکومت کو لازمی چاہیے کہ نا ان اسکول کو اپنا کنٹرول ملے، ٹھیک ہے، تاکہ پاکستان میں وہ بغاوت زیادہ ڈیولپ نہ ہو، نہ ہی زیادہ وہ ماڈریٹ ہو. اگر ایسا ہوا تو پاکستان میں وہی کچھ چیز ہوگا، ہر کوئی دوسرا بندہ بغاوت پہ آ جائے گا، وہ کہے کہ میری بات مانو میری بات مانو. حکومت کو اس کا کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن نہ بند نہیں کرنا چاہیے. فردر جیسے ایجوکیشن ہو رہی ہے اسی طرح اسی فلو میں ہوتی رہے.
اب یہ کہ اگر ہم اسکول بند کرتے ہیں، ہمارے ہزاروں طالب علم جو زیر تعلیم ہیں، ایک تو ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ ہمیں پاکستان کی وزارت ہماری وزارت خارجہ جو ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے. اسکول بند نہیں ہونے چاہیے. ہاں، ان کے جو تحفظات ہیں طیب اردگان کے، ترکی گورنمنٹ کے، ان کو چاہیے کہ ان کے تحفظات دور کریں. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اسکولوں کا، ان اسکول کبھی قطعی بند نہیں ہونا چاہیے. اچھی تعلیم ہے، اچھے اسکول ہیں. ہاں، ان کے مانیٹرنگ سیل ہونا چاہیے، ان کا ان کو مانیٹر کریں بھائی کیا پڑھایا جا رہا ہے، کون سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں، اور کس لیول کی ان کو تعلیم دی جا رہی ہے.
پاکستان کی طرف سے ترکی کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ فتح اللہ گلن کے پاکستان میں قائم تعلیمی اداروں کی مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کی جائیں گی. پاک ترک نامی اسکولوں اور کالجوں میں لگ بھگ 11,000 پاکستانی طالب علم زیر تعلیم ہیں اور اس تعلیمی ادارے کے کم و بیش 1500 اساتذہ میں سے 150 کا تعلق ترکی سے ہے۔ پاکستانی عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو چلانے کے متبادل انتظامات پر غور کیا جا رہا ہے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ پاک ترک اسکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم طالب علموں کا تحفظ کیا جائے۔ پاکستانی حکام کے مطابق ان تعلیمی اداروں کو چلانے کا ایک ممکنہ طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ترکی ایسا کوئی ادارہ تجویز کر دے جو ترک اسکولوں کے منتظم کے طور پر کام کرے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کوئٹہ میں حالیہ دہشت گردی کے واقعے کے بعد سویلین اور فوجی قیادت نے اس بات کا عزم ظاہر کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن منصوبے پر مکمل طور سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں ہونے والی کوششوں کے بارے میں اسلام آباد سے یہ ہے ناصر محمود کی رپورٹ۔
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ملک پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے ملک کو غیر مستحکم کرنے والے عناصر کے خلاف ایک بار پھر قومی اتحاد کا تذکرہ کرتے ہوئے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ بدھ کو قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ملک دشمنوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے دن رات مصروف ہیں اور حکومت، عوام اور قومی سلامتی کے ادارے دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں۔ دو روز قبل کوئٹہ میں ایک وکیل رہنما کو ہدف بنا کر قتل کیے جانے اور پھر سول اسپتال کے باہر ہونے والے بم دھماکے میں 70 سے زائد افراد کی ہلاکت پر حزب مخالف اور بعض سماجی حلقوں کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہوئے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تاہم وزیر اعظم نے اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان ایک متفقہ لائحہ عمل ہے جسے ہر صورت میں مکمل کیا جائے گا۔
آپریشن ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان قومی قیادت کا اتفاق رائے سے منظور کردہ ایجنڈا ہے جسے ہر قیمت پر مکمل کیا جائے گا۔ تمام سیاسی اور عسکری قیادت اس کا تہیہ کر چکی ہے۔ پاکستان کے عوام، حکومت، مسلح افواج، پولیس اور قومی سلامتی کے ادارے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہیں اور انشاءاللہ متحد رہیں گے۔
کوئٹہ میں پیش آنے والا یہ واقعہ رواں سال پاکستان میں ہونے والا دہشت گردی کا دوسرا مہلک ترین واقعہ تھا۔ اس سے قبل مارچ میں لاہور کے ایک پارک میں ہونے والے خود کش بم حملے میں کم از کم 74 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بدھ کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جس میں دہشت گردی کے خلاف کوششوں پر اپوزیشن کا موقف اور مشاورت کو بھی سامنے رکھا جائے۔
جی ہم مل کے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں، مل کے دشمنوں سے، اکیلا کوئی نہیں لڑ سکتا، حکومت اکیلی دشمنوں سے نہیں لڑ سکتی، یہ قومی جنگ ہونی چاہیے، یہ قومی جنگ ہونی چاہیے ان دہشت گردوں کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف، ان قوتوں کے خلاف جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔
وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے حزب مخالف کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کی نسبت ملک میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری دیکھی گئی ہے اور تنقید کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں انگلیاں اٹھانے کی بجائے قومی سلامتی کے اداروں کے ہاتھ مضبوط کریں۔
کہ یہ جو بدترین لوگ ہمارے ملک میں آگ اور خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، یہ ایک ہمارے اندر اختلاف نہیں ڈال سکیں گے، ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکیں گے، ہمیں مایوس نہیں کر سکیں گے، ہم زیادہ پرعزم ہو کر ان کا مقابلہ کریں گے، ان کا کلا کما کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سخت قوانین کی ضرورت ہے۔
پوپا وکی قانون کی سنسٹ کلاس ٹٹرائی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، ملٹری کورٹس بھی چند مہینے کی مہمان ہے۔ کوئی بھی جمہوری حکومت، کوئی بھی سیاسی حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی سخت قانون لایا جائے، مگر جو لوگ قانون نہیں سمجھتے، کوئی مذہب نہیں سمجھتے، اس کے لیے، ان کے لیے کوئی ایسا قانون تاکہ جلد سے جلد یہ منطقی انجام تک یہ پہنچ سکے وہ ضروری ہے۔
دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل کو مؤثر بنانے اور مزید اقدام پر غور کے لیے جمعرات کو بھی اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوگا جس میں وزیر اعظم اور فوج کی قیادت کے علاوہ وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کی پارلیمنٹ میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشیدہ صورتحال پر بحث کی جا رہی ہے۔ اجلاس کے دوران حزب مخالف کانگریس پارٹی نے حکمراں جماعت پر الزام لگایا ہے کہ وہ کشیدہ صورتحال سے صحیح طور پر نہیں نمٹ رہی۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے۔
भारतीय कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट के ऐवान बाला राज्यसभा में बुध के रोज बहस हुई। हिजब इख्तलाफ के अरकान ने इस सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब करने और एक कुल जमाती वफद कश्मीर भेजने का मुतालबा किया। उन्होंने इस बुहरान को जल्द अज जल्द हल करने पर भी जोर दिया। बहस के दौरान कायद हिजब इख्तलाफ और कांग्रेस रुकन गुलाम नबी आजाद ने इस मसले को हल करने के ताल्लुक से मरकज के रवैये पर नुक्ताचीनी की और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जारहाना हमला किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने पार्लियामेंट में होने वाली बहस में हिस्सा लेने के बजाय मध्य प्रदेश में होने वाली एक रैली में बोलने पर तरजीह दी। कांग्रेस सरकार ने इस सिलसिले में वजीर आजम से पार्लियामेंट में बयान देने का मुतालबा किया। सीनियर कांग्रेस लीडर मनीष शंकर अय्यर ने कहा कि यह हमारा अपना मसला है, लिहाजा पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी बंद की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ और अलहदगी पसंदों के साथ भी मुजाकरात का आगाज करे। हुकूमत की जानिब से बोलते हुए वजीर आजम के दफ्तर में जूनियर वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बच्चों का कोई मजहब नहीं होता, अगर एक भी बच्चा मरता है तो मुल्क के इज्तमाई जमीर को बेदार हो जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडित भी जो कि कश्मीर से बाहर रह रहे हैं इस मसले में एक फरीक हैं। पार्लियामेंट के बाहर भी इस मामले पर इजहार तशवीश का सिलसिला जारी है। साबिक रुकन पार्लियामेंट संतोष भारतीय ने बहस का खैर मकदम किया, ताहम उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से बातचीत में कहा कि इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि तमाम पार्टियां कश्मीर जाएं और वहां के लोगों से बात करें।
जिसकी सरकार है उस पार्टी ने सारे देश में ऐसा माहौल बना दिया है जैसे लगता है कि पूरा देश एक तरफ है और कश्मीर एक तरफ है और कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह हो रही है कि इस सिचुएशन को तोड़ने के लिए न तो सत्तारूढ़ पार्टी आगे आ रही है और न बाकी राजनीतिक दल आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि सिविल सोसाइटी के लोग और संसद के रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर जाते और वहाँ के लोगों से डायलॉग करते हैं। कश्मीर के लोगों को ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान हमारी बात नहीं सुन रहा है और हमारी बात का मजा, हमारी तकलीफ का मजाक उड़ाने में लगा है। इसलिए मुझे ये लगता है कि जितनी पार्टियां संसद में हैं या जो पार्टियां संसद में नहीं भी हैं उन्हें अपना अपनी नेशनल ड्यूटी माननी चाहिए कि वो कश्मीर के लोगों की बात सुने और कश्मीर अपने डेलीगेशन भेजें और वहाँ के लोगों से बातचीत करें।
जनता दल यू के रुकने पार्लियामेंट अली अनवर ने इस नुमाइंदे से गुफ्तगु में कहा कि बहस काफी नहीं है, आज कश्मीर में आग लगी हुई है जिसे बुझाने की जरूरत है। याद रहे कि वजीर आजम मोदी ने मंगल के रोज मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान जमहूरियत और मुजाकरात के रास्ते की वकालत करते हुए इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के जज्बे को बहाल करने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत तकलीफदेह बात है कि जिन कश्मीरी नौजवानों के हाथों में लैपटॉप, किताबें और क्रिकेट बैट होने चाहिए उनके हाथों में पत्थर हैं। उन्होंने इस जमीन की जन्नत में अमन हम आहंगी के कयाम पर जोर दिया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
बांग्लादेश में जंगी जराइम के मुकदमात की समाअत करने वाली एक खसूसी अदालत ने पार्लियामान के एक साबिक रुकन को सजाए मौत और दीगर सात मुजरिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह अदालत उन अफराद के खिलाफ मुकदमात की समाअत कर रही है जिन्हें मुबैना तौर पर 1971 की जंग आज़ादी में जंगी जराइम में मुलव्वस होने की बिना पर मुकदमात का सामना है। खसूसी अदालत ने बुध को जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले पार्लियामान के एक साबिक रुकन शौकत हुसैन को मौत की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के वक्त शौकत हुसैन एक दूसरे मुलजिम के साथ अदालत में मौजूद थे जबकि दीगर छह मुलजिमों के खिलाफ मुकदमे की समाअत उनकी गैर हाजिरी के दौरान हुई। शौकत पर इल्ज़ाम था कि वो जमात इस्लामी के तलबा विंग इस्लामी छात्रा सिंह से मुंसलिक थे जो अलबदर के नाम से भी जाना जाता है। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने इस तंजीम के एक मकामी कमांडर के तौर पर पाकिस्तानी फौजियों की मदद की थी। बांग्लादेश की हिजब मुखालिफ की जमातें हसीना वाजिद की हुकूमत पर इस खसूसी ट्राइब्यूनल के जरिए अपने सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद करती आई हैं जबकि इंसानी हकूक की बैन अलावामी तनजीमें भी ये कह चुकी हैं कि खसूसी ट्राइब्यूनल की कार्रवाइयाँ इंसाफ के बैन अलावामी तकाजों से मुताबकत नहीं रखती। अफगानिस्तान में हुक्काम ने मुतनब्बे किया है कि जनूबी सूबे हिलमंद का मरकजी शहर लश्करगाह तालिबान के कब्जे में जा सकता है। यहां तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान घमसान की लड़ाई जारी है और हुक्काम के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के मजीद दस्ते भी यहां तैनात कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी हुक्काम और मकामी अमायदीन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि लश्करगाह के लिए खतरा मौजूद है लेकिन उनके बकौल सूरत हाल काबू में है।
امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں مذہبی آزادی اور حقوق سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں بعض مسلمان ملکوں میں توہین مذہب اور تبدیلی مذہب سے متعلق قوانین پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ بدھ کو جاری کی جانے والی رپورٹ میں امریکی حکومت کے اس موقف کو دہرایا گیا ہے کہ اس نوعیت کے قوانین بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ انسانی حقوق سے متصادم ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جن جن ملکوں کے قوانین یا معاشرتی روایات توہین یا تبدیلی مذہب پر سزائے موت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہاں کے تمام شہریوں کو حملوں کے خطرے کا سامنا رہتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایسے معاشروں کے کمزور طبقات، خصوصاً اقلیتیں، خواتین اور غریب زیادہ غیر محفوظ ہیں۔ محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں پاکستان کو بھی ان ممالک میں شامل کیا گیا ہے جہاں توہین مذہب یا تبدیلی مذہب سے متعلق سخت قوانین نافذ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت بھی 40 افراد توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت کے منتظر ہیں، جن میں سے اکثریت کا تعلق اقلیتی طبقات سے ہے۔ رپورٹ میں ایران کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت نے گزشتہ سال 20 افراد کو محاربہ یعنی خدا سے دشمنی کے الزام پر پھانسی کی سزا دی، جن میں سے بیشتر کا تعلق سنی کرد اقلیت سے تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران میں اس وقت بھی کئی سنی مبلغین سمیت بہت سے افراد مذہب سے متعلق مختلف الزامات کے تحت جیلوں میں قید ہیں اور اپنی پھانسی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال 2 دہشت گرد گروہوں داعش اور بوکو حرام نے بطور خاص مذہبی حقوق اور آزادیوں کی پامالی کا سلسلہ جاری رکھا، جن کی کارروائیوں میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ رپورٹ میں چین اور روس میں بھی مذہبی آزادی اور مذہبی اقلیتوں کے حقوق کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی گئی ہے۔
ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کے اس بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے جو انہوں نے منگل کے روز اسلحہ رکھنے کے حقوق سے متعلق دیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی ڈیموکریٹک حریف ہلری کلنٹن کے خلاف تشدد پر اکسا رہے ہیں۔ ملکی سپریم کورٹ میں ایک جج کی خالی نشست اور آئندہ صدر کے متعدد نئے ججز کی نامزدگی کے اختیارات پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ کلنٹن دوسری ترمیم کو ختم کر دیں گی جو امریکیوں کو اسلحہ رکھنے کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ کئی گھنٹے بعد ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ وہ سیاسی تحریک کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور یہ کہ ان کے بیان کا کوئی اور مطلب نہیں تھا۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس بیان نے ایک بار پھر سن 2016 کی صدارتی مہم میں اضطرابی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی۔
امریکہ میں 2016 کے صدارتی انتخاب کی مہم جاری ہے اور ریپبلکن پارٹی کے نامزد صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بار پھر تنقید کا سامنا ہے، جو منگل کے روز دیے گئے ان کے ایک متنازع بیان کا رد عمل ہے۔ ویلمنگٹن، نارتھ کیرولائنا میں منگل کے روز ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزد صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن سپریم کورٹ میں ایسے لبرل ججوں کی تعیناتی کر دیں گی جو امریکی عوام کو اسلحہ رکھنے کے آئینی حق سے محروم کریں گے۔
ہلری وانٹس ٹو ابالش، اسینشلی ابالش دی سیکنڈ امینڈمنٹ، بائی دی وے، اینڈ اف شی گیٹس ٹو پک ہر ججز، نتھنگ یو کین ڈو فولکس۔
ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہلری یقینی طور پر آئین کی دوسری ترمیم یعنی سیکنڈ امینڈمنٹ کو ختم کرنے کی خواہاں ہیں، اور اگر وہ اپنی پسند سے ججوں کی تقرری کرتی ہیں تو پھر آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ سیکنڈ امینڈمنٹ کے تحت لوگ ہیں ممکن کچھ کر سکیں، مجھے معلوم نہیں۔ ٹرمپ کے مخالفین نے فوری طور پر اس بیان کا نوٹس لیا اور اس کی وضاحت اس طرح سے کی کہ کلنٹن یا ججوں کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن عرب پتی ریئل اسٹیٹ امیدوار نے اپنے خطاب کے ذریعے تشدد پر مبنی خیالات کو مسترد کرتے ہوئے فاکس نیوز کو بتایا کہ کلنٹن امریکیوں کو ان کے گھروں میں غیر محفوظ رکھنا چاہتی ہیں۔ ادھر ہلری کلنٹن میامی فلوریڈا میں تھی جہاں زیکا وائرس کے 4 نئے کیسز سامنے آئے، اور شبہ یہی ہے کہ ممکن ہے یہ وبا مچھروں کی وجہ سے پھیل رہی ہو۔
But we also need to get more resources and treat this as the public health challenge that it is. And that means we've got to have the funds that can then trickle down mayor to the county here.
ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزد صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مزید وسائل درکار ہیں اور صحت کو درپیش اس چیلنج سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے فنڈز چاہیے جو میئر کی سطح سے لے کر کاؤنٹی اور پھر صحت کے مراکز تک پہنچا دیے جائیں، تاکہ زیکا وائرس کا مقابلہ کرنے اور اس کی روک تھام کے لیے ہر شخص مل کر کام کر سکے۔ انہوں نے ریپبلکن لیڈروں پر زور دیا کہ وہ ایوان نمائندگان کا خصوصی اجلاس فوری طور پر طلب کریں اور زکا وائرس سے نمٹنے کے لیے فنڈنگ کی منظوری دیں۔ سینٹ نے زکا کے لیے فنڈز کی منظوری دی ہے، لیکن حتمی مسودے پر سینٹ کے ساتھ تصفیہ کرنے یا پھر اس کی منظوری دیے بغیر ایوان کی کارروائی میں وقفہ آیا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
عراق کے دارالحکومت بغداد کے ایک اسپتال میں آتش زدگی سے کم از کم 11 نومولود بچے دم توڑ گئے ہیں۔ وزارت صحت کے حکام نے بتایا کہ بدھ کو الگ صبح یرموک اسپتال کے زچاؤ بچا وارڈ میں قبل از وقت پیدا ہونے والے یہ بچے آتش زدگی کے باعث دم گھٹ جانے کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بجلی کے نظام میں خرابی اس آتش زدگی کی وجہ بنی۔ وزارت صحت کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ منگل کو دیر گئے اس اسپتال میں 29 خواتین نے بچوں کو جنم دیا تھا، جنہیں بدھ کو دیگر اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی یہاں داخل خواتین کے عزیز رشتہ داروں کی ایک بڑی تعداد اسپتال کے باہر جمع ہو گئی۔ حکام نے امدادی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے یہاں عام لوگوں کا داخلہ بند کر دیا ہے۔ اس واقعے سے متاثر ہونے والے ایک شخص نے بتایا ہے کہ اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے، جن کا آتش زدگی کے بعد کچھ سراغ نہیں مل رہا۔ اس کے بقول اسپتال نے اسے دیگر شفا خانوں سے رابطہ کرنے کا کہا، جہاں مریضوں کو منتقل کیا گیا تھا، لیکن اسے اپنے بچے وہاں بھی نہیں ملے۔
نیٹو نے ترکی کے ساتھ اپنے عہد کو دہرایا ہے اور 28 رکنی اتحاد کے کو اسے اس بیش قیمت ساتھی قرار دیا ہے۔ یہ بیان ترکی کے ان خدشات کا ازالہ کرنے کے لیے دیا گیا کہ اسے مغرب کی مکمل حمایت حاصل نہیں۔ نیٹو کے ترجمان اونا لینگسکیو نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ ترکی ایک قابل قدر حلیف ہے جو نیٹو کے مشترکہ جدوجہد میں بھرپور شرکت کر رہا ہے، اور دنیا کے بڑے سیکورٹی مقابلوں میں اس کی مکمل ہدایت حاصل ہوئی ہے۔ ترک وزیر خارجہ مولود جاویش اوغلو نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ اور فوج کے عہدیدار بدھ کو روس جائیں گے، جہاں وہ شام کے تنازع کے حل پر بات کریں گے۔ ان کا یہ بیان اس کے ایک روز بعد آیا ہے جب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا تھا کہ وہ ترکی کے ساتھ مکمل تعلقات کی بحالی کے منتظر ہیں، لیکن متنبہ کیا کہ تجارتی تعلقات میں وقت لگ سکتا ہے۔ اپنی حکومت کے خلاف ناکام بغاوت کے ایک ماہ بعد ترک صدر رجب طیب اردوان کے روس کے دورے نے دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
منگل کے روز سینٹ پیٹرزبرگ میں ہونے والی میٹنگ بظاہر تجارت اور توانائی سے متعلق تھی۔ ترک صدر کہتے ہیں،
We buy 28 billion cubic meters of natural gas from Russia. 18 billion cubic meters
ہم روس سے 28 ارب کیوبک میٹر قدرتی گیس خریدتے ہیں، 18 ارب کیوبک میٹر سرکاری شعبے سے اور 10 ارب کیوبک میٹر نجی شعبے سے خریدے جاتے ہیں۔ اردوان کہتے ہیں کہ تعلقات کی بحالی ان روسی سیاحوں کو واپس لانے کے لیے بھی ضروری تھی جنہوں نے شام میں روسی طیارہ گرائے جانے کے بعد ترکی کا رخ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کہتے ہیں،
We survived a very difficult period in our state relations, but we all would like and we feel that
ہم اپنے ملکوں کے درمیان تعلقات کے ایک انتہائی مشکل دور سے نکل آئے ہیں، مگر ہم سب چاہیں گے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ترک دوست بھی اپنے شہریوں کی خاطر ان دشواریوں پر قابو پانا چاہیں گے۔ تاہم ترکی کے لیے امریکہ کے سابق سفیر مارک پیرینی کہتے ہیں کہ جہاں تک اردوان کا تعلق ہے، اس دورے کو بڑے پیمانے پر انحراف کا مظاہرہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اسکائپ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
Even before the coup, Turkey was pretty isolated, I would say. And now,
بغاوت کی کوشش سے پہلے بھی میں کہوں گا کہ ترکی خاصا الگ تھلگ تھا، اور اب بغاوت کے بعد بھی جو ترک صدر کے لیے ملک کے لیے ایک بڑی پشیمانی کا باعث تھی۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اب بھی برسر اقتدار ہیں، اور چونکہ وہ رد عمل کے طور پر امریکہ اور یورپی یونین کے رویے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے انہوں نے روسی رد عمل کو ترجیح دی۔ روسی تجزیہ کار جیفری مینکوف نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو یورپی یونین اور نیٹو سے ترکی کے الگ تھلگ رہنے کا خیر مقدم کرے گا۔
For Putin and for Russia, I think exploiting the tension with those Western partners and encouraging
Putin کے لیے اور روس کے لیے میرا خیال ہے کہ مغربی ممالک کے ساتھ ترکی کے اختلافات کو ہوا دینا اور ترکی کو ایک ایسے آزاد ملک کی حیثیت سے دیکھنا جو اپنے فوجی مفادات کا خود تعین کرتا ہے، اور ان مفادات میں توجہ کہیے کہ یورپ اور نیٹو کے بجائے مشرق وسطی پر زیادہ مرکوز کرتا ہے، ایک ایسی چیز ہے جس سے روس کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کار اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ تعلقات کے لیے روس اور ترکی کی حکومتیں بہت سے متضاد مفادات رکھتی ہیں جن سے مغرب کے ساتھ ترکی کا اتحاد خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے ترکی کے لیے سابق امریکی سفیر مارک پیرینی کہتے ہیں،
Turkey's security anchor is NATO and the US, and Turkey's economic anchor is the EU, and you can turn it around.
ترکی کی سیکیورٹی کے لیے سہارا نیٹو اور امریکہ ہیں، اور ترک معیشت کا سہارا یورپی یونین، اور آپ اسے جتنی بار چاہیں تبدیل کر کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی زیادہ متبادل نہیں ملیں گے۔ منگل کے روز امریکہ نے کہا کہ ترکی اور روس کے بہت سے مفادات مشترک ہیں جن پر بات ہونی چاہیے۔ ایک ترجمان نے کہا کہ ان کی ملاقاتوں سے ترک امریکہ تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پچھلے سال معلوم تاریخ کی کچھ سب سے بڑی آتش زدگیوں نے انڈونیشیا میں تباہی مچاتے ہوئے خطے بھر میں دھوئیں کے بادل بھیجے اور فضا میں بہت بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دھکیل دی۔ بڑے پیمانے پر آگ بھڑکانے میں ایک کردار پام آئل کی صنعت کا تھا۔ اب جبکہ جنگلوں میں آگ بھڑک اٹھنے کا موسم ایک بار پھر قریب آ رہا ہے، جس میں ایل نینیو کا موسمیاتی اثر شدت پیدا کر سکتا ہے، پام آئل کی صنعت کی اصلاحات کی کوششوں کو جلد ہی پرکھا جائے گا۔ انڈونیشیا کے علاقے سماٹرا سے وائس آف امریکہ کے ڈیوڈ بوائل کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں لوگ کوسی قزح کی رنگت کے جس پھل کی کاشت میں مصروف ہیں، وہ دیکھنے میں بھلا تو لگتا ہے، لیکن وہ مقامی اور عالمی دونوں سطح پر ماحولیاتی آلودگی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ ہلکے پھلکے کھانوں اور آرائشی حسن کی اشیاء میں استعمال ہونے کے باعث پام آئل کی بڑے پیمانے پر عالمی مانگ کی وجہ سے یہ نقد آور فصل انڈونیشیا بھر میں لاکھوں ہیکڑ رقبے پر دکھائی دیتی ہے۔ اس فصل کے زیادہ تر زیر کاشت رقبے کو زرعی مقاصد کے لیے خشک کرنے کی خاطر سستا ترین اور کم ترین وقت کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا، یعنی غیر قانونی طور پر زمین پر خشک کرنا اور جلانا۔ اس طریقہ کار کے نتیجے میں تاریخ میں بدترین آتش زدگی کے واقعات رونما ہوئے، اور اس میں اتنی کثیر مقدار میں دھواں پیدا ہوا کہ وہ پھیل کر پڑوسی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا، اور وہ پورے امریکہ بھر میں پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ سے زیادہ مقدار میں گیس پیدا کر سکتا ہے۔ وورو سپورتینا نیٹ ورک فار ریو فارسٹ ریسکیو کے نام سے ایک غیر سرکاری تنظیم چلاتے ہیں۔ ان کی تنظیم سیٹیلائٹ سے حاصل ہونے والی ڈیٹا اور کمیونٹی کے نگرانوں کے ذریعے آتش زدگی اور جنگلوں کی کٹائی کے واقعات کا کھوج لگاتی ہے۔ وورو سپورتینا کی آواز،
ریو پروونس ہیز لاس اراؤنڈ 5 ملین ہیکٹرز آف نیچرل فارسٹ ناؤ کرنٹلی۔
انڈونیشیا کا صوبہ ریو اپنے تقریباً 50 لاکھ ہیکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے قدرتی جنگلات سے محروم ہو چکا ہے۔ اب اس وقت ہمارے پاس 80 کے عرصے کے آخری حصے میں موجود 70 لاکھ ہیکڑ رقبے کے جنگلات کے مقابلے میں صرف 16 لاکھ ہیکڑ قدرتی جنگلات باقی بچے ہیں۔ لیکن اس صوبے کے قدرتی آفات کے بندوبست سے متعلق ادارے کے سربراہ ایڈورڈ سینگر کہتے ہیں کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جنگلات کی نگرانی کے نظام سے آگ لگنے کے واقعات بند ہو گئے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ایڈورڈ سینگر کہتے ہیں، اگرچہ اس سال النینو کے کم بارشوں اور خشک سالی کے موسمی اثرات موجود ہیں، لیکن ہم نے پہلے ہی سے یہ عزم کر رکھا ہے کہ ماضی کے برسوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ایڈورڈ سینگر کے۔ انڈونیشیا کے ایک گاؤں دوسان میں پاک دلان اپنی کمیونٹی کے تقریباً 1000 ہیکڑ رقبے پر موجود پام کی کاشت کے ماحول پر مرتب ہونے کے اثرات کو کم سے کم کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کر چکے ہیں۔ ان نہروں کو بند کر کے، جو کسی زمانے میں ان کے کاشت کیے گئے پودوں کو بہا کر لے جاتی تھیں، وہ پام کو اگا سکتے ہیں، لیکن وہ زمین کو کافی حد تک نم رکھ کر آگ کا خطرہ کم سے کم کر سکتے ہیں۔ پاک دلان کہتے ہیں،
کبن کلاپا ساوت
During that time that we planted palm oil on the plantation in this village, it was still a new thing.
اس وقت جبکہ ہم پام کاشت کر رہے تھے اس گاؤں میں پام آئل کی کاشت ابھی تک ایک نئی چیز تھی. ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کے اثرات کتنے شدید تھے. ہمیں تو اس کے اثرات کا اندازہ اب ہوا ہے. یہ الفاظ تھے پاک دھلان کے. اس کمیونٹی کے پاس آگ بجھانے کا اپنا عملہ ہے اور اپنی آئندہ نسلوں کی خاطر وہ زمین کو دوبارہ زرخیز بنانے کے لیے پام کے پودوں کی شاخوں کو مٹی میں دبا کر اس کی کھاد بناتے ہیں. انڈونیشیا میں دوسری آبادیاں بھی اسی طرح کے طریقے اور حکمت عملیاں اختیار کر رہی ہیں اور حتیٰ کہ وہ پام کی کاشت کے علاقوں میں سے کچھ حصے کاٹ کر وہاں دوسری فصلیں لگا کر اسے مزید متنوع بنا رہے ہیں. اب جبکہ آگ بھڑک اٹھنے کا بدترین موسم جلد ہی شروع ہونے والا ہے, آتش زدگی کے واقعات سے محفوظ رہنے کی ان کوششوں کا امتحان ہوگا. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ, اور میرے ساتھ ہیں عمیر بن ریاض.
پاکستان نے بھارت کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان نے بھارت کے دعوے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول پر کسی بھی طرح کی دراندازی میں ملوث نہیں. منگل کو بھارت نے پاکستان پر اپنے ہاں دہشت گردی کی کوششیں جاری رکھنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ جولائی میں بھارتی کشمیر سے پکڑے گئے مشتبہ دہشت گرد کا تعلق پاکستان سے ہے اور اس نے پاکستان میں لشکر طیبہ کے کیمپوں سے تربیت حاصل کی تھی. منگل کو ہی دیر گئے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ایک بیان میں بھارتی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کے اپنے عزم پر قائم ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ بھارتی دعوے کی حقیقت جاننا ضروری ہے اور اس ضمن میں تفصیلات جمع کی جائیں گی. بھارتی سیکرٹری خارجہ نے منگل کو نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر عبد الباسط کو طلب کر کے انہیں احتجاجی مراسلہ بھی دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ گرفتار کیے گئے 20 سالہ بہادر علی کا تعلق لاہور کے مضافاتی علاقے رائے ونڈ کے ایک گاؤں جیا بگا سے ہے اور اس نے بھارتی حکام سے اعتراف کیا کہ وہ لشکر طیبہ کے کیمپوں سے تربیت حاصل کر کے بھارت میں داخل ہوا. بھارت اس سے قبل بھی اپنے ہاں ہونے والے دہشت گرد واقعات کا الزام پاکستان میں موجود تنظیموں پر عائد کرنے کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کرتا آیا ہے کہ ان کے پیچھے پاکستان کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی ISI کا ہاتھ ہے. لیکن پاکستان ان دعووں کو مسترد کرتا رہا ہے اور گزشتہ سال سے اس نے بھی ملک میں عدم استحکام پھیلانے کی تخریبی کارروائیوں کا الزام بھارتی خفیہ ایجنسی را پر عائد کرنا شروع کیا. رواں سال کے اوائل میں پاکستانی حکام نے ایک مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو بلوچستان سے گرفتار کیا تھا اور اس کا اعترافی بیان بھی ذرائع ابلاغ پر نشر کیا گیا. تاہم بھارت نے کلبھوشن کے بیان کو حقیقت کے منافی قرار دیتے ہوئے پاکستانی دعووں کو مسترد کیا تھا. دونوں ملکوں کے مابین بھارتی کشمیر میں گزشتہ ماہ ایک علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد شروع ہونے والے مظاہروں اور پھر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 50 سے زائد افراد کی ہلاکت کے تناظر میں ایک بار پھر شدید کشیدگی پائی جاتی ہے. پاکستان اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری سے اس کا نوٹس لینے کا کہہ رہا ہے, لیکن بھارت نے پاکستان کو اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہنے کا کہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان کے صوبے ہلمند کے شہر لشکر گاہ میں افغان سیکیورٹی فورسز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اس علاقے میں طالبان عسکریت پسندوں کا زور بڑھتا جا رہا ہے اور اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ علاقے پر قبضہ نہ کر لیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند کے مرکزی شہر لشکر گاہ کے قریب طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان گمسان کی لڑائی جاری ہے اور حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے مزید دستے بھی یہاں تعینات کر دیے گئے ہیں. سیکیورٹی حکام اور مقامی عمائدین کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لشکر گاہ کے لیے خطرہ موجود ہے, لیکن ان کے بقول صورتحال قابو میں ہے. تاہم بعض افغان حکام نے متنبہ کیا ہے کہ جنوبی صوبے ہلمند کا مرکزی شہر لشکر گاہ طالبان کے قبضے میں جا سکتا ہے. صوبائی کونسل کے سربراہ کریم اتل کا کہنا ہے کہ طالبان نے لشکر گاہ کو پوری طرح سے گھیر لیا ہے. خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر انہیں مرکزی حکومت کی طرف سے مدد نہیں ملتی تو صوبہ جلد ہی ہاتھوں سے نکل جائے گا. کریم اتل کے بقول بدھ کو یہاں تازہ دم فورسز پہنچ رہی ہیں. ادھر افغان وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ افغان سیکیورٹی کے ادارے شدت پسندوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. لڑائی کے باعث لشکرگاہ کے لیے بڑی شاہراہیں بند ہیں، جس کی وجہ سے شہر میں خوراک اور دیگر اشیاء ضروری کی قلت کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، جبکہ یہ خبریں بھی موصول ہو چکی ہیں کہ یہاں سے ہزاروں افراد نے لڑائی کے پیش نظر نقل مکانی کی ہے۔ طالبان نے شہر کے مرکزی حصے سے چند کلومیٹر دور چند علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بین الاقوامی غیر سرکاری طبی امدادی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے ایک نمائندے کے مطابق، تنظیم نے لشکرگاہ میں اپنی سرگرمیوں کو محدود کرتے ہوئے اپنے غیر ملکی عملے کی تعداد کو کم کر دیا ہے اور یہاں صرف ہنگامی طبی امداد کی سہولت کو جاری رکھا ہے۔ ان کے بقول یہاں تنظیم کے زیر انتظام 300 بستروں کا اسپتال کام کر رہا ہے، لیکن حالیہ دنوں میں لڑائی کے باعث سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے یہاں مریضوں کی تعداد میں کمی دیکھی گئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
برازیل کے سینٹ نے مشکلات کے شکار صدر دلما روزیف کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس اقدام سے اقتدار ان کے سابق نائب صدر اور موجودہ عبوری صدر مشیل ٹیمر کو منتقل ہو جائے گا۔ بدھ کے صبح سینٹ میں اس مسئلے پر کئی گھنٹے بحث ہوئی، جس کے بعد رائے شماری میں مواخذے کی کارروائی کے حق میں 21 کے مقابلے میں 59 ووٹ آئے۔ مزید تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
یہ بحث بدھ کی صبح تک جاری رہی، تاہم نتائج کافی واضح تھے۔ اکثریت نے صدر کے خلاف بغاوت کے مقدمے کو آگے بڑھانے کے حق میں ووٹ دیا۔ ایک برازیلین سینیٹر ایسیو نیوز کے الفاظ،
O que estamos fazendo hoje e faremos nas etapas seguintes é defender a democracia.
آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا مقصد جمہوریت کو بچانا ہے۔ کسی کو بھی جرم کرنے کی اجازت نہیں ہے اور آئین میں ایسے فرد کے خلاف پابندی لگائی جاتی ہے، اور میں نے صدر کو ہٹانے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک برازیلین سینیٹر کے۔ مئی کے مہینے میں سینٹ نے روزیف کو ہٹا دیا تھا، جس کی وجہ ان پر لگائے گئے یہ الزامات تھے کہ انہوں نے 2014 کے انتخابی مہم میں بجٹ کے اعداد و شمار میں تبدیلی کی تھی۔ روزیف ان الزامات کو رد کر چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دائیں بازو کے لوگوں کی جانب سے ان کے خلاف ایک سازش ہے، جو بقول ان کی اس حکومت کو گرانا چاہتے ہیں جو برازیل کے غریب طبقے کے مفادات کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس کارروائی کا آغاز اس ماہ کے آخر میں ہوگا۔ روزیف کو مجرم ثابت کرنے اور انہیں اقتدار سے ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی۔ روزیف پر جرم ثابت ہونے کی صورت میں عبوری صدر مائیکل ٹیمر ملک کے صدر ہوں گے، اور وہ 2018 کے انتخابات تک اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سوڈان کے دارفور، بلو نیل اور جنوبی کردفان کے علاقوں میں برسوں سے جاری لڑائی کے خاتمے کی غرض سے بات چیت منگل کے روز شروع ہوئی۔ اس سے پہلے ایک اپوزیشن اتحاد نے صدر عمر البشیر کی طرف سے پیش کردہ قومی بات چیت میں شرکت کے معاہدے پر دستخط کیے۔ چھٹی قومی ڈائیلاگ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر بشیر نے کہا کہ ڈائیلاگ کی جنرل کانفرنس 10 اکتوبر کو منعقد ہوگی۔ سوڈانی فوج اور باغیوں میں لڑائی دارفور میں سن 2003 اور جنوبی کردفان اور بلو نیل میں سن 2011 میں شروع ہوئی۔ حکومت پچھلے 5 سال سے کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن افریقی یونین کی ثالثی میں تیار کیے گئے منصوبے پر اتفاق کریں۔ امریکی محکمہ انصاف نے کہا ہے کہ مشرقی شہر بالٹیمور، میری لینڈ کے پولیس محکمے نے آئین اور وفاقی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس نے خاص طور پر افریقی امریکی آبادی کے خلاف غیر قانونی طور پر تلاشیوں، انہیں روکنے اور گرفتاریوں کے لیے طاقت کا بے جا استعمال کیا ہے۔ اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ نے بدھ کے روز کہا کہ عوامی تحفظ اور پولیس کی کارروائیوں کے لیے عوام کا اعتماد انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحقیقات کے نتائج نے شدید خدشات کو بڑھا دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں محکمہ انصاف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انتھک کام کرتا رہے گا کہ بالٹیمور کے تمام شہری محفوظ ہوں اور انہیں وہ سیکیورٹی اور عزت ملے جس کی وہ توقع کرتے ہیں اور جس کے وہ مستحق ہیں۔
امریکی ریاست ٹیکساس کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس بچے کی موت واقع ہو گئی ہے جس کی ماں نے اس کی پیدائش سے کچھ ہی عرصہ قبل ایل سلواڈور کا سفر کیا تھا۔ اس کیس کو بھی زیکا وائرس کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے۔ ہیرس کاؤنٹی کے پبلک ہیلتھ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عثمان شاہ نے منگل کو اعلان کیا کہ یہ شیر خوار بچہ جو چند ہفتے قبل فوت ہو گیا تھا وہ چھوٹے سر کی بیماری میں مبتلا تھا جس کی وجہ وائرس کو قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ جمعے کو سامنے آنے والے طبی ٹیسٹوں میں اس کی ماں میں زیکا وائرس کے انفیکشن کی موجودگی کی تصدیق ہوئی تھی۔ امریکہ میں زیکا وائرس کی وجہ سے ہونے والی موت کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ قبل ازیں جون میں امریکہ کی مغربی ریاست یوٹا میں ایک معمر شخص فوت ہو گیا تھا جو زیکا وائرس کے انفیکشن کے علاوہ صحت کے دیگر مسائل سے بھی دوچار تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ شخص اس وقت زیکا وائرس سے متاثر ہوا تھا جب وہ بیرون ملک سفر پر تھا۔ فلوریڈا کی ریاست جہاں زیکا وائرس کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے، وہاں کے گورنر رک اسکاٹ کا کہنا ہے کہ زیکا وائرس کے 4 کیسوں کی رپورٹس ملی ہیں جو مشتبہ طور پر مچھر کے ذریعے ان افراد میں منتقل ہوئے ہیں۔ یہ 4 کیس 2 کلومیٹر کے علاقے کے اندر سامنے آئے ہیں۔ اسکاٹ نے کہا کہ مقامی طور پر زیکا وائرس سے متاثر ہونے والے اب تک 21 کیس سامنے آ چکے ہیں۔ انہوں نے کانگریس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ گرمیوں کی چھٹیوں سے واپس آئے اور فلوریڈا کے لیے ہنگامی امداد کے بل کو منظور کرے تاکہ وہ صحت کے بحران سے نمٹ سکے۔
امریکہ کی ریاست میزوری کے شہر فرگوسن میں ایک سیاہ فام نوجوان مائیکل براؤن کی سفید فام پولیس اہلکار کے ہاتھوں موت کی دوسری برسی کے موقع پر منگل کو ہونے والے مظاہرے کے دوران فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں، لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک ڈرائیور نے ان مظاہرین پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی جو ایک سڑک کو بلاک کر کے کھڑے تھے، اور اس کے بعد متعدد گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ عینی شاہدین نے امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ گاڑی نے ایک نوجوان کو اتنی شدت سے ٹکر ماری کہ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ زخمی ہونے والے نوجوان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ ایسی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ جب گاڑی نے نوجوان کو ٹکر ماری تو مظاہرے میں شامل بعض افراد نے گاڑی پر فائرنگ کی۔ پولیس کے مطابق تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ گاڑی کے ڈرائیور نے دانستہ طور پر نوجوان کو ٹکر نہیں ماری۔ 18 مائیکل براؤن کو 2 قبل سینٹ لوئس کے علاقے میں پولیس اہلکار نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، اور اس واقعے کو نسلی منافرت کا شاخسانہ قرار دیتے ہوئے ملک میں سیاہ فام برادری سراپا احتجاج رہی۔ منگل کو براؤن کی دوسری برسی کے موقع پر ہونے والا مظاہرہ رات گئے پرامن طریقے سے منتشر ہو گیا۔
لیبیا میں بڑھتی ہوئی امریکی فضائی کاروائیاں داعش کے دہشت گرد گروپ کا صفایا کرنے کا آغاز ثابت ہو سکتی ہیں، جو اس شمالی افریقی ملک کو اپنا مضبوط ٹھکانہ بناتے ہوئے یہاں قدم جمانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی افریقی کمان نے منگل کو سرتے میں داعش کے 8 نئے ٹھکانوں پر فضائی کاروائیاں کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سرتے ایک کلیدی ساحلی شہر ہے جو دہشت گرد گروپ کی کاروائیوں کا اڈہ خیال کیا جاتا ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ خصوصی امریکی افواج بھی اسی علاقے میں موجود ہیں جو رابطے کا کام کر رہی ہیں۔ اب تک امریکہ نے آپریشن اوڈیسی لائٹننگ کے طور پر لیبیا میں داعش کے خلاف کل 28 فضائی کاروائیاں کی ہیں، جن کا آغاز 1 اگست سے کیا گیا تھا۔ ان کاروائیوں کی درخواست قومی مصالحت کی لیبیا کی حکومت نے کی تھی۔ حکومت کی وفادار افواج داعش کے لڑاکوں کے خلاف ٹھوس پیش رفت کر رہی ہیں، اور داعش کو سرتے کے وسط سے پیچھے دھکیلا جا چکا ہے۔ تاہم امریکی فضائی کاروائیوں کے علاوہ یہ بات ابھی واضح نہیں کہ لیبیا کی حکومت کو کتنی مزید مدد درکار ہوگی۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی خصوصی افواج لیبیا میں موجود ہیں جو لیبیا کی قومی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ اٹلی نے بھی نئی لیبیائی حکومت کو درخواست کی صورت میں مزید مدد کا یقین دلایا ہے۔ ایک برطانوی اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ہم لیبیا کی نئی حکومت کی حمایت کرنے پر تیار ہیں، لیکن ابھی تک اس نے مدد کی کوئی درخواست نہیں کی۔
برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو میں جاری اولمپکس مقابلوں میں امریکی تیراک مائیکل فیلپس نے سونے کے 2 مزید تمغے جیت لیے ہیں۔ فیلپس نے یہ طلائی تمغے 200 میٹر بٹر فلائی اور 4x200 میٹر ریلے مقابلوں میں جیتے۔ اب تک ریو اولمپکس میں امریکہ 26 تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ ایک اور امریکی اسٹار کیٹی لیڈیکی نے 200 میٹر فری اسٹائل تیراکی کے مقابلے میں دوسرا گولڈ میڈل جیتا ہے۔ انہوں نے اس سے قبل اتوار کو 400 میٹر فری اسٹائل میں سونے کا تمغہ جیتا تھا، اور کھیلوں کے ان مقابلوں میں اپنا ہی ریکارڈ توڑا تھا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
تقریباً 6 قبل نومبر سن 2010 میں امریکی صدر براک اوباما نے بھارت کا دورہ کیا تھا، اور اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ اور دیگر اعلی حکام سے ملاقاتیں کی تھیں۔ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کی حکومتوں کے درمیان کئی معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ اس میں خوراک کی عالمی سیکیورٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے زرعی شراکت داری کا معاہدہ سر فہرست تھا۔ اس کے لیے کی جانے والی کوششوں میں سہ فریقی تعاون کے تربیتی پروگرام بھی شامل ہیں، جن کا مقصد افریقہ اور اب ایشیا میں خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کے استعمال اور نئی اختراعات کو فروغ دینا ہے۔ پہلے مرحلے میں کینیا، لائبیریا اور ملاوی میں اس طرح کے پروگراموں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، اور اس کے بعد اس کو پورے براعظم افریقہ میں پھیلا دیا جائے گا۔ پائلٹ تربیتی پروگرام کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مذکورہ ممالک سے تعلق رکھنے والے 219 اعلی حکام کے لیے 7 تربیتی سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ انہوں نے بعد میں اپنے اپنے ملکوں میں جا کر زراعت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی اور اختراعات کو استعمال کر کے خوراک اور غذائیت والی خوراک کی پیداوار میں اضافہ کیا۔ ان کامیاب نتائج کو دیکھ کر دیگر افریقی اور ایشیائی ممالک نے بھی اس پر توجہ دی، اور کئی ممالک نے اس سلسلے میں عملی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ جولائی کے آخر میں یو ایس ایڈ اور بھارت کی وزارت زراعت نے پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ فیڈ دا فیوچر نامی پروگرام کے تحت اور بھارتی سہ فریقی تربیتی پروگرام کے تحت ایشیا اور افریقہ کے 17 ممالک کے 1500 زرعی ماہرین کو تربیت دی جائے گی۔ ان میں افغانستان، کمبوڈیا، لاؤ پی ڈی آر، منگولیا، میانمار، ویتنام، بوٹسوانا، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، گھانا، کینیا، لائبیریا، ملاوی، موزمبیق، روانڈا، سوڈان، تنزانیہ اور یوگنڈا شامل ہیں۔ پروگرام کے دوسرے مرحلے میں بھارت میں 32 کورسز کا اہتمام کیا جائے گا، جبکہ 12 کورسز مذکورہ ممالک میں پڑھائے جائیں گے، اور اس طرح امریکہ اور بھارت کے ماہرین کی مہارت اور اختراع سے فائدہ اٹھا کر ان ممالک کی زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ بھارت میں امریکی سفیر رچرڈ ورما نے کہا کہ اس اختراعی پروگرام سے پوری دنیا استفادہ کر سکے گی، اور دنیا کے بہت سے ممالک زراعت کے شعبے میں انقلاب لا سکیں گے۔ کاشتکاروں کو اپنی پیداوار بڑھانے میں مدد ملے گی، اور وہ اپنی اشیاء کو بہتر طور پر منڈی میں فروخت کر سکیں گے۔ امریکی سفیر نے مزید کہا کہ نتیجتاً زراعت کے فروغ کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں اور ٹیکنیکس کے ذریعے ہم پوری دنیا کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور ان ممالک کے غذائی معیار کو بہتر بنانے میں مدد دے رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سائنسی فیچر کو ہمارے لیے نصرت شبنم نے تحریر کیا۔ کائنات میں ہمیں ان گنت چیزیں، مناظر اور کرشمے دکھائی دیتے ہیں، ایسا ہی ایک راز سورج کے ساتھ سورج مکھی کے پھول کے لگاؤ کا بھی ہے۔ یہ پھول دن بھر افق پر چمکنے والے سورج کے اشاروں پر چلتا ہے، اور ہمیشہ سورج کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کرتا ہے۔ اس بات کو لے کر سائنسدان حیران تھے کہ کیوں سورج مکھی کا پودا ہر روز ابھرتے سورج کے ساتھ سارا دن اس کی روشنی کا پیچھا کرتا ہے، اور شام میں سورج کی آخری جھلک پانے کے لیے پوری طرح سے اپنا رخ مغرب کی سمت موڑ لیتا ہے، جبکہ رات میں سورج کی غیر موجودگی میں یہ پھول واپس مشرق کی جانب اپنا رخ موڑے رکھتا ہے اور سورج کی واپسی کا انتظار کرتا ہے، اور بالغ یا بڑا پھول بننے تک ایسا ہی کرتا رہتا ہے۔ لیکن سورج مکھی کے پودے یہ کس طرح کرتے ہیں، یہ اب تک ایک راز ہی رہا ہے۔ بالآخر علم نباتات کے ماہرین نے اس بات کا جواب بھی ڈھونڈ نکالا ہے، جن کا کہنا ہے کہ یہ سورج مکھی کے پھول کی سورج کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہیلیوٹروپزم یا کسی پودے کی نشو نما کے دوران اس پر پڑنے والی سورج کی روشنی سے متاثر ہونے کا رجحان ہے۔ تاہم سائنسدان یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیوں سورج مکھی کا نیا پھول سورج کا پیچھا کرتا ہے، اور کیوں بالغ پودا بن جانے پر سورج مکھی کا پھول سورج کی پیروی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔
محققین نے ظاہر کیا ہے کہ جب سورج مکھی پودا مکمل طور پر نمو پا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں انسانوں کے قد جتنا لمبا ہو جاتا ہے تو سورج کے رخ پر حرکت کرنا بند کر دیتا ہے اور زیرہ پاشی کرنے والے کیڑوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنا رخ ہمیشہ مشرق کی طرف رکھتا ہے۔ تحقیقی جریدے سائنس میں شائع ہونے والی تحقیق میں سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ سورج مکھی کے پھول کی اندرونی گھڑی سرکیڈین ردھم اور روشنی کا پتہ لگانے کی صلاحیت مل کر کام کرتی ہے اور نشو نما سے متعلق جینز کو صبح کے وقت میں سورج کے رخ کے ساتھ جھکنے کی اجازت دیتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پودوں کی حیاتیات کے شعبے سے وابستہ محققین پروفیسر سٹیسی ہارمر اور پروفیسر ہائی گوپ ایٹ ایمین اور ان کی ٹیم نے کھیتوں، گملوں اور نمو کے چیمبر میں سورج مکھی پر اپنا مطالعہ مکمل کیا ہے۔ محققین کو معلوم ہوا کہ سورج مکھی کے پودے میں روشنی کا پتہ لگانے اور نشو نما سے متعلق مختلف جینز تھیں جو تنوں کے برعکس سائٹ پر فعال ظاہر ہوئی تھیں، اور اب محققین کے لیے یہ پتہ لگانا باقی تھا کہ کیوں سورج مکھی کا بڑا پودا اپنا رخ ہمیشہ مشرق کی طرف رکھتا ہے۔ اس بات کے جواب میں محققین کو پتہ چلا کہ مشرق کا سامنا کرنے والے پودے زیادہ گرم اور زیرہ پاشی کرنے والے کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے تھے۔ محققین نے خیال ظاہر کیا کہ سورج مکھی کے چھوٹے پودے مشرق کی ترجیح کے ساتھ بڑھتے ہیں اور بالغ پودے بھی مشرق کی طرف اپنی سمت کو برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت میں گرم ہونا پودوں کو فائدہ فراہم کرتا ہے، جہاں یہ بڑے پھول زیرہ پاشی کرنے والے کیڑوں یا شہد کی مکھی کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے بیجوں کو پھیلائیں اور نئے سورج مکھی کے پودے اگائیں، اور پھر یہ سورج مکھی کے نئے پھول اسی طرح سے سورج کا پیچھا کریں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ بچوں کے امراض کے بین الاقوامی ماہر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا سے ماں کے دودھ کی اہمیت کے بارے میں ہماری گفتگو کا پہلا حصہ آپ سن چکے ہیں، آئیے ان سے کچھ اور معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ماں کا دودھ بچے کی بہترین غذا کہا جاتا ہے، اگر ماں کوئی خاص دوائیں استعمال کر رہی ہو تو کیا پھر بھی یہ دودھ محفوظ ہے؟
دیکھیں، میں اتنا وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ 90-95% دوائیں ایسی ہیں جو کہ عام استعمال کی دوائیاں ہیں، جن کا ماں کے دودھ پہ کوئی ایسا اثر نہیں ہوتا جس سے کہ بچے کو کوئی رسک یا کوئی خطرہ لاحق ہو۔ بعض اوقات ریئر قسم کی دوائیاں ایسی ہیں کہ جس میں ڈاکٹر خود بتا دیتے ہیں ماں کو کہ اگر یہ آپ لے رہی ہوں جس میں تو بچے کو دودھ نہ دیں، جس میں کیا کمیٹک کینسر کی دوائیاں شامل ہیں، بعض بڑی قوی قسم کی اینٹی بایوٹک شامل ہیں جو کہ بعض امراض کے علاج کے لیے، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، سو لہٰذا اس میں اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 95% دوائیاں جو اس وقت عام طور پہ دی جاتی ہیں ان کا ماں کے دودھ کے ذریعے سے بچے پہ اثر ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور ہم اسی واسطے ماؤں کو جنرل مشورہ یہی دیتے ہیں کہ آپ بالکل بلا تعامل اپنے بچے کو خود اپنا دودھ دیجیے۔
ڈاکٹر صاحب، کیا ماں کی خوراک سے ماں کے دودھ پر کوئی اثر پڑتا ہے، ماں جو کھاتی ہے؟
یہ ایک عام تاثر ہے مگر اس کی کوئی سائنسی وجہ نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر ماں پوری طرح لکوڈ یا فلوئڈ نہ لے رہی ہو، ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی ہو، تو اسے اس کے دودھ کی اتران اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ عام طور پہ ہوتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا کہ جی غذا کے بعض ایسے اجزاء ہیں، جیسے پیاز کھا لیا یا پالک لے لی یا دیگر ایسی چیزیں لے لی، تو اس سے دودھ کی تاثیر بدل جاتی ہے یا دودھ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ میاں نے نظام ایسا رکھا ہوا ہے کہ اگر ماں بیلنس ڈائٹ لے رہی ہے، عام خوراک لے رہی ہے، اور خاص طور پہ بچے کو دودھ دیتے وقت اپنی فلوئڈ انٹیک کا خیال رکھ رہی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دودھ کے ذائقے میں۔
بعض اوقات ماں کا دودھ اترتا نہیں ہے، فوری طور پر پیدائش بچے کی ہو جاتی ہے لیکن ماں کے پاس دودھ نہیں ہوتا، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟
یہ بھی قدرت کا نظام ہے۔ دیکھیں، جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے اس کی ضروریات ایک 2 دن کے بچے کی، 3 دن کے، 4 دن، 5 دن کے بچے سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ اللہ میاں نے نظام یہ رکھا ہوا ہے کہ پہلے 24 گھنٹے میں نوزائیدہ بچے کو اتنی لکوڈ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، پھر دوسرے دن پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تیسرے دن پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ماں کا دودھ جو اترتا ہے وہ بھی بچے کی ضرورت کے مطابقت سے اترتا ہے۔ اور اس میں عام طور پہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ جو تاثر لوگوں کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے یا ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ ماں کا دودھ کافی نہیں ہے, وہ ایک تاثر ہے, اس کا فیزیولوجیکل یا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور ہم جس طرح آج کل مشورہ دیتے ہیں کہ مائیں بچے کو پیدائش کے گھنٹے کے اندر اندر دودھ پلائیں, اور ہم نے کئی بار یہ بھی دیکھا ہے کہ حالانکہ جراحی یا سیزری انفیکشن سے پیدا ہونے والے بچوں میں بھی ماؤں نے اپنے بچوں کو پیدائش کے فوراً بعد, چلے پہلے گھنٹے میں نہ صحیح ہے, پہلے دو تین گھنٹے کے اندر ہی فیڈ کر دیا ہے. اور یہی ایک ضروری چیز ہے کہ جو کہ ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہوں, چاہے وہ نرسز ہوں, مڈ وائفس ہوں, ان کو بھی شعور اور اس چیز میں ٹریننگ دینا کہ بریسٹ فیڈنگ سپورٹ کیسی کی جائے پیدائش کے بعد اور پیدائش سے پہلے بھی ماؤں کو کیا پریپریشن دی جائے, یہ بہت ضروری ہے.
یہ تھے ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا جو بچوں کے امراض کے بین الاقوامی ماہر ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ریتک روشن بہت انسپائرنگ اداکار ہیں. یامی گوتم. تفصیلات سنیے فکر و فن میں. سنجے گپتا کی ڈائریکشن میں بنی قابل کے مرکزی کردار ریتک روشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کی ساتھی اداکارہ یامی گوتم نے انڈو ایشین نیوز سروس یا IANS کو بتایا کہ ریتک بہت محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ اپنے کام کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں.
اس نگر سے کچھ تو ناتا ہے میرا, یہ نگر جانا پہچانا اپنا سا کیوں لگ رہا ہے؟
یامی گوتم فلم قابل میں ریتک روشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں اور ان سے متاثر نہ ہوں. مجھے اب پتا چلا ہے کہ ریتک روشن سپر سٹار کیوں ہے. وہ کبھی اپنے کام کو ہلکا نہیں لیتے. اس فلم کے ہدایت کار سنجے گپتا اور پروڈیوسر راکیش روشن ہیں. یہ فلم راکیش روشن کے بینر فلم کرافٹ کے تحت بن رہی ہے. اس کا میوزک دیا ہے راجیش روشن نے.
نہ تجھ کو کوئی خبر, پر یہ دل تب سے ہے کہنے لگا.
یہ فلم آئندہ برس 26 جنوری کو ریلیز کی جائے گی. دیگر کاسٹ میں رونت رائے, گریش کلکرنی اور سونو سود شامل ہیں.
کہیں ارمانوں کی داستاں ہیں سینیوریتا, یہ چاہت کی محبت کی ساری دنیا میں ایک ہی زبان ہے سینیوریتا.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جو رت کوئی چھائی تو چھا جانے دے, جو آئی انکڑائی تو آ جانے دے, ہوائیں جو بتائیں وہی مان لے, تو من کی سترنگی ہے یہ جان لے.
اما سے نانا میا یہ سرسراتی ہوا جائے چاروں دشا, ایسے ہی مکت من میرا بھی ہو گیا یہ ہوا سر سر سر.
ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر اسکپ سسک. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل, جسے پیش کر رہی ہیں بہجت چلانی اور پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.